چوتھا سپارہ ہے، اس میں امت مسلمہ کی خاص طور پر جو اس کا نصف ہے، جس میں سورۃ آل عمران ہے، نصف نہیں تین ربع ہیں، آخری حصے میں سورۃ النساء ہے، وہ تھوڑے اور احکامات ہیں، لیکن سورۃ آل عمران میں بیسیکلی جہاں سے چوتھا سپارہ شروع ہوتا ہے، وہاں امت مسلمہ کو درپیش مسائل اور ان کا حل اور اصلاح کا پروگرام کیا ہونا چاہیے اس پر توجہ ہے، اور باہم اختلاف اور تفرقہ بازی، اور پھر اس سے روکا گیا، اور پھر جنگ احد کو بیچ میں انشاءاللہ آگے لا کر اچھی طرح سمجھایا جائے گا کہ احد جیسا کام اگر کیا جائے تو پھر مسلمانوں کو شکست ہوا کرتی ہے، جب تک اتحاد اور اتفاق ہوگا مسلمان کامیاب رہیں گے۔ تو بیسیکلی آپ یوں سمجھیں کہ سورۃ آل عمران جہاں تک مکمل ہوگی، اس میں آپ کو اصلاح امت کا پروگرام ملے گا، اصلاح امت کا پروگرام، ٹھیک، کہ ہم اپنے حالات کی کیسے اصلاح کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے حقیقی مسائل کیا ہیں، ہماری مشکلات کیا ہیں، ہم کن خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، حل کیا ہے۔ اگر تھیم سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ آیات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ یعنی چوتھے پارے کا یہ حصہ پڑھتے وقت ہمارے ذہنوں میں ایک ہی چیز رہنی چاہیے، وہ یہ کہ بحیثیت امت چیلنجز کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں، حل کیا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، اور کامیابی کے لیے کس چیز کو کرنا ہے اور کس سے بچنا ہے۔ مشکلات میں جیسا کہ حسد و عداوت اور عناد اور یہود کی سازشیں، اہل کتاب دیندار لوگوں کی طرف سے آنے والی مشکلات، اور دوسرا بڑا مسئلہ آپس کا اختلاف، دونوں مسائل کا حل کتاب اللہ سے جڑنا ہے۔ ایک لائن میں تین باتیں آپ لکھ کے پورا خلاصہ کر سکتے ہیں اس بارے کا۔ کچھ سازشیں باہر کی ہیں، ان قوموں کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے جو اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، کچھ مشکلات اندر کی ہیں، ان میں سب سے بڑی مشکل آپس کا اختلاف، آپس کی نفرت اور عداوت، دونوں کا توڑ، واتصموا بحبل اللہ جميعا۔ اور اس لیے یہ آیت جو اب میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں، یہ اس پارے کی اہم ترین آیت ہے، جو دراصل سولوشن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کہاں ہیں وہ؟ ہم ہیں وہ۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، سارے مسائل کا حل، اندر کی اصلاح۔ کیسا تقوی؟ حق تقاتہ، جیسے تقوی کا حق ہے، صرف نام کا تقوی نہیں، صرف ظاہر کا تقوی نہیں کہ تسبیح پکڑے ہوئے ہو، یا بڑا جبہ پہنے ہوئے ہو، یا سر ڈھانکے ہوئے ہو تو سمجھو کہ متقی ہو گئے، صرف یہ نہیں، حق تقاتہ۔ اسی لیے یہاں صرف اتنا نہیں کہا اتق اللہ، کہا حق تقاتہ، جیسے تقوی کیا جاتا ہے، جو تقوی کا حق ہے اتنا تقوی۔ حق کیا ہے تقوی کا؟ یعنی تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈر، اللہ کا ڈر۔ تو اس ڈر کا نتیجہ کیا ہو؟ حق کیسے ادا کیا جائے؟ کہ ساری زندگی، ساری زندگی، خواہ سامنے ہو لوگوں کے، خواہ چھپ کر ہو، صرف اللہ سے ڈریں، خواہ کسی چیز کا فائدہ ہو یا نقصان، اس کی پرواہ کیے بغیر اطاعت اللہ کی ہو۔ یعنی ظاہر بھی، باطن بھی اللہ کی اطاعت، کسی چیز کے فائدے اور نقصان سے بے نیاز ہو کر اللہ ہی کی بات ماننا، ساری زندگی رب کی اطاعت اور نافرمانی سے پرہیز۔ ابن عباس کہتے ہیں اس کے معنی میں، ان یطاع للہ فلا یعصا، اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، ان یذکر فلا ینسا، اسے یاد رکھا جائے، بھولا نہ جائے کہیں بھی، یشکر فلا یکفر، اس کا شکر ادا کیا جائے نہ شکری نہ کی جائے، یہ ہے حق تقاتہ. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے کہ ہم تو حق ادا کر ہی نہیں سکتے، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو اس پر یہ آیت اتری، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کا تقویٰ کرو جتنی تم میں استطاعت ہے. ہر شخص اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی لمٹس کے مطابق جو کر سکتا ہے وہ کر لے، ہر ایک سے اتنا ہی پوچھا جائے گا جتنی اس میں ہمت طاقت ہوگی. تو ہر شخص دوسروں کا نگران بننے کی وجہ اپنا بنے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ عموماً ہم ایک کام کر سکتے ہوتے ہیں، جب دوسروں کو دیکھتے ہیں وہ نہیں کر رہے تو ہم کہتے ہیں ہم کیوں کریں، وہ بھی تو نہیں کر رہا، وہ بھی نہیں کر رہا، ہے نا. لہذا وہ نیکی جو ہماری ریچ میں ہوتی ہے اس کو بھی صرف اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ دوسروں نے چھوڑ رکھا ہے. تو ہر ایک کا حق کیا ہے؟ حق کا تکاتی، اور مستطاع تم اس کی وضاحت کرتا ہے، دراصل کنٹرڈکشن نہیں ہے دو آیات میں، اس کی مزید وضاحت ہے. مستطاع تم، اور ہر ایک کی استطاعت مختلف ہے، کیونکہ ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کے وسائل اور لمٹس مختلف ہیں، اسی لیے ہر ایک کو الگ الگ پوچھا جائے گا. وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم نہ مرنا، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی موت تک، مرتے دم تک اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر قائم رہنا، تمہیں موت بھی اس کی اطاعت میں آئے. جیسے وہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ جیسے تم زندگی بسر کرو گے ویسے ہی تمہاری موت آئے گی، جس حال میں تمہاری موت آئے گی ویسے ہی تم اٹھائے جاؤ گے. قیامت کے دن انسان ویسے ہی اٹھایا جائے گا جس حال میں مرا ہوگا، اور مرتا انسان کس جگہ کس حال میں، جو اس کی زندگی کا مشغلہ رہا ہو. ظاہر ہے کہ جس جگہ انسان روز جاتا ہے، جس جگہ انسان روز اٹھتا بیٹھتا ہے، جو اس کے روز کے شغل مشغلے ہوتے ہیں، وہی موت آتی ہے نا، یا اسی حال پہ آتی. تو ہمیشہ رک کر غور کریں کہ دن رات کا میرا مشغلہ کیا ہے، میرے شب و روز کس کام، کس پیشے، کس چیز میں گزر رہے ہیں. کیا اس حال میں اگر میری موت آ گئی تو میں اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں؟ میں اس ہمیشہ کی سزا بھگتنے کے قابل ہوں؟ کیا میں اسے برداشت کر سکوں گی؟ نہیں، مجھے آج ہی اصلاح کرنے، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا میری زندگی میں کل کا دن ہے کہ نہیں. جن چیزوں کو میں غلط سمجھتی ہوں انہیں مجھے آج چھوڑنا ہے، مجھے نہیں معلوم کل کی مہلت ہے کہ نہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور موت کے وقت بھی اللہ سے اچھا گمان. اچھا، یہاں پر پھر کیا فرمایا؟ کہ تمہاری موت اس حال میں ہے کہ تم اسلام پر ہو، کسی خاص گروہ فرقے اس میں نہیں. اور کیا کرنا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط پکڑ لو. یہ اللہ کی رسی کیا چیز ہے؟ حبل اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن حبل اللہ المتین، قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، طبری کی روایت میں آتا ہے، اِنَّ الصِّرَاطَ مُحْتَدَرٌ تَحْدَرُهُ الشَّيَاطِينُ، کہ جو راستہ ہے زندگی کا راستہ، اس میں جگہ جگہ شیطان بیٹھے ہوئے ہیں. ینادونا، جو پکارتے ہیں، یا عبد اللہ، او اللہ کے بندے، ہلما ادرا، ہذا الطریق، یہ راستہ ہے. لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روک دیں، اللہ کا راستہ گم کر کے دوسری طرف لے جائیں، ڈیویٹ کرنا چاہتے ہیں. تو کیا کرو ایسے میں؟ فاعتصموا بحبل اللہ، ان شیطانوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی، یعنی اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑنا. فإن حبل اللہ هو کتاب اللہ، کیونکہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. رسی کیا ہوتی ہے؟ دو چیزوں کو باندھنے کی چیز. رسی سے کیا کام لیتے ہیں؟ دو چیزوں کو باندھتے ہیں، آپس میں جوڑتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں، کنیکشن ہے ایک طرح سے. تو اللہ اور بندے کو کیا چیز باندھے ہوئے ہے، یعنی تعلق کس طرح اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے جب ہم کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اس رسی کو پکڑے ہوئے ہوں جس کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، آسمان سے زمین تک جو چیز ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہے، کنیکشن جوڑنے کے لیے، وہ یہی کتاب ہے. اس کو پکڑ لیں گے تو گویا اللہ سے جڑ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہوا کلام اللہ، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی رضا پسند و ناپسند معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. اب یاد رکھیں، کسی سے بھی تعلق کمیونیکیشن کے ساتھ ہوتا ہے. جہاں کمیونیکیشن ختم ہو جائے وہاں عزیز سے عزیز ترین رشتہ اور دوستی بھی ختم ہو جاتی. اب دیکھیں کہ بعض اوقات جیسے ہم بچوں کو اگر رشتہ داروں سے نہیں ملائیں تو اپنے ہی کزنز کو، اپنے ہی خالہ چچا کو بھی بعض اوقات نہیں پہچانتے بچے. پوچھتے ہی یہ کون آئے ہیں آج، جو کبھی نہ آئے ہوں تو پوچھتے ہی کون آئے ہیں. بعض اوقات اپنے ہی والدین کو. کیوں؟ وجہ تعلق جو نہیں، کوئی بات چیت جو نہیں، کبھی نام ہی نہیں سنا، اجنبیت ہے. تو اجنبیت تعلق ختم کر دیتی ہے. تعلق کے لیے کمیونیکیشن ضروری ہے، ملتے جلتے رہنا، بات چیت جاری رکھنا ضروری ہے. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو، اللہ کے عہد و پیمان کو پکڑو. اور کون کون پکڑو؟ سب پکڑو. جمیعًا سے مراد کون ہے؟ سب مسلمان. گویا ہر مسلمان کے لیے اللہ کی کتاب سے تعلق رکھنا ضروری ہے، اس سے جڑنا ضروری ہے. اور سب کا ہاتھ جب ایک ہی رسی پر ہوگا تو سب قریب قریب آ جائیں گے. کیونکہ جب سب نے ایک ہی چیز پکڑنی ہو تو کیا ہوگا؟ گتھم گتھا ہو جائیں گے، جڑ جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے. ورنہ ایک چیز نہیں پکڑی جا سکتی نا. اگر ایک مشرق کو جا رہا ہے، دوسرا مغرب کو جا رہا ہے، جیسے شیطان راستے پہ بلاتا ہے، جو حدیث سے بھی سنائی میں نے آپ کو، کہ اللہ کے راستے پر کیا جگہ جگہ شیطان بیٹھے، ہر جگہ ایک کہتا ہے ادھر آ جاؤ، دوسرا کہتا ہے ادھر آ جاؤ. اگر انسان یہ راستہ چھوڑ کے ادھر یا ادھر نکل جاتا ہے تو خود بخود اختلاف اور تفرقہ آ جائے گا. لیکن اگر سب ایک ہی رستے پہ چلتے جاتے تو ساتھ ساتھ رہیں گے. اور ذرا تصور ملائیں نا، مثال کے طور پر یہ شنلیئر لٹک رہا ہے، اس کے پیچھے چھوٹی سی سٹرنگ نظر آ رہی ہے جیسے رسی کی شکل کی، اگر یہ نیچے اتر جائے اور سب کو کہا جائے اس کو پکڑ لو، آپ سب کو کہا جائے تو اتنا بھی فاصلہ نہ رہے جتنا آپ میں ہے، آپس میں بھی قریب ہو جائیں گے نا. تو جب مسلمان اللہ سے جڑتے ہیں تو وہ آپس میں بھی جڑنے لگتے ہیں. جب مسلمان اللہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب سے دور ہوتے ہیں، تو ان میں اختلاف ہونے لگتا ہے، پھر بگاڑ آتا ہے، نفرتیں آتی، عداوتیں آتی، کدورتیں آتی. کیونکہ جب ہر گروہ اپنے گروہ کا وفادار ہے، اپنے مفادات کا وفادار ہے، تو کئی وفاداریاں وجود میں آ جائیں گی اور وہ وفاداریاں آپس میں ٹکرا پڑیں گی. لیکن جب سب کی وفاداری دین کے ساتھ ہوگی، اللہ کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی جسے اقبال نے جواب شکوہ میں کہا تھا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. جب ہمارا ٹارگٹ اور منزل نظر سے اوجھل ہو گئی، ہماری محبت اللہ سے کم ہو گئی، تعلق اس سے کمزور ہو گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہم بکھر گئے. جیسے تسبیح دیکھی ہوگی یا مالا دیکھی ہوگی جسے موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں, ایک رسی ایک سٹرنگ سب کو باندھے ہوئے ہوتی, جب اس سٹرنگ کو آپ کاٹ ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سب موتی بکھر جاتے ہیں, اور بکھرے ہوئے موتی کبھی مالا نہیں بنتے, خواہ کتنے ہی قیمتی کیوں نہ ہو. جب وہ موتی ایک رسی میں آ کر ایک گلے میں پڑتے ہیں تو ان موتیوں کی قدر و قیمت کچھ اور ہوتی ہے, وہ حسن بخشتے ہیں, وہ مفید ہو جاتے ہیں, اور بکھرے بکھرے گم ہو جاتے ہیں. کر جا کے تجربہ کر کے دیکھیے, کھڑے ہو کر کینچی ہاتھ میں لے کر تسبیح کاٹ کر فرش پر, پھر دوبارہ چننے کی کوشش کریں, کوئی کہیں گیا ہوگا, کوئی ادھر گر جائے گا, کوئی ادھر چھپ جائے گا, کوئی ادھر, اور وہ سارے مڑ کے جمع کرنے بھی ایک مصیبت ہو جائیں گے. جب وہ سارے ایک چھوٹی سی رسی کے اندر تھے, چھوٹے سے سرکل کے اندر, تو کیا تھا؟ وہ کام آ رہی تھی, کام کی چیز تھی. اب وہ جو گر کے کوئی کیاری میں گیا, کوئی بیڈ کے نیچے گھس گیا, کوئی کہیں کوئی کہیں ادھر ادھر گم ہو گئے, تو وہ اپنا وجود کھو بیٹھے, بیکار ہو گئے, قوتیں بٹ گئیں. تو جب تک مسلمان ایک تھے, مقصد ایک تھا, غرض ایک تھی, اس وقت تک وہ دنیا والوں کے لیے نجات دہندہ بھی تھے, روب بھی تھا ان کا, سے بھی تھی, لوگوں کے دلوں میں ان کی دہشت بھی تھی, خوف بھی تھا. جب ٹوٹ بکھرے تو روب ختم ہو گیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, علاج کیا ہے؟ دشمن کی چالوں سے محفوظ ہونے کا, دوبارہ لڑی میں آ جاؤ. ورنہ کیا ہوگا؟ کوئی ایک موتی کہیں پڑا ہوگا, کسی کے جوتے کے ساتھ لگ کے کہیں ٹوٹ جائے گا, کہیں دور اور ٹھوکر لگے گی, کہیں اور پٹکا جائے گا, ہمیشہ کے لیے کہیں فنا ہو جائے گا. تو کیا کرو؟ اپنی وحدت کو اکٹھا کرو, اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کو پکڑ لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ سے تعلق مضبوط کر لو. جَمِيعًا, سب اس طرف آ جاؤ, سبھی یہ کام کرو. وَلَا تَفَرَّقُوا, تفرقے بازی میں نہ پڑو, الگ الگ مت ہو جاؤ. الگ الگ کیسے ہوتے ہیں لوگ؟ کیا ہوتا ہے الگ الگ ہونے میں؟ الگ الگ اس وقت ہوتے ہیں جب مقصد ایک نہیں ہوتا. مثال کے طور پر یہی اسی کلاس سے میں آپ کو مثال دیتی ہوں. جتنے لوگ بیٹھ کے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, بات لکھ رہے ہیں, وہ سب ایک سوچ لے کے چل رہے ہیں, ایک طرح سے ایک ہی کام میں ہیں. ان کی دلچسپی کسی اور چیز کی طرف نہیں ہے, انہیں نہیں پتا ساتھ کیا ہو رہا ہے, انہیں نہیں پتا سامنے کیا ہو رہا ہے, پیچھے کیا ہو رہا ہے, آگے کیا ہو رہا ہے, کوئی خبر نہیں. لیکن جو شخص یہاں پڑھنے کی نیت سے نہیں آیا, مقصد لے کر نہیں آیا, بے مقصد آ گیا ہے, یا کوئی اور مقصد لے کر آیا ہے, مثلا کچھ خریدنا یا بیچنا مقصود ہے, یا وقت گزارنا مقصود ہے, یا کسی کا انتظار مقصود ہے, یا کوئی جائزہ لینا مقصود ہے, تو پھر کیا ہے؟ وہ سن نہیں رہا, وہ لطف نہیں اٹھا سکتا, وہ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر ان سب کے ساتھ نہیں. اس کے بیٹھنے کا انداز بھی مختلف ہے, اس کی نگاہیں بھی کہیں اور ہیں, اس کے کان بھی کچھ اور سن رہے ہیں, اس کا دماغ بھی کچھ اور سوچ رہا ہے, وہ یہاں ہوتے ہوئے بھی یہاں نہیں. فرق ہو گیا نا, حالانکہ وہ بھی ایک کمرے کے اندر ہے ان سب کے ساتھ جیسے اور لوگ بیٹھے ہوئے, لیکن وہ قلبی روحانی طور پر باہر ہے, خواہ جسمانی طور پر اندر ہی کیوں نہیں. دیکھیں کہ جب تک جسم میں روح ہوتی ہے نا, سارا جسم جڑ کے رہتا ہے, جب روح نکل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہڈیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں, ٹکڑے ہو جاتے ہیں انسان کے. جو حصہ پیرالائز ہو جائے، شل ہو جائے، وہ جسم کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی لٹک رہا ہوتا ہے نا، کچھ نہیں کام کر رہا ہوتا، کیونکہ روح نہیں ہے اس میں، زندگی نہیں رہی اس میں، پیوستہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ، درخت کے ساتھ پھول ہوتا ہے، کافی دن تک تر و تازہ ہوتا ہے، ٹہنی کو کاٹ کے الگ رکھ دے سوکھ جائے گی۔ تو جو شخص دین کی روح کی بجائے جزئیات اور ادھر ادھر کی، یعنی اصل مقصد کی بجائے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ توجہ کرتا ہے، وہی تفرقہ بازی کا سبب بنتا ہے، وہی بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ جہاں روح نہ ہو، جسم کے جس حصے میں روح نہ ہو، جو مقصد سے، جو تنے سے، بنیاد جڑ سے الگ ہو جائے، تو جو پڑھنے کے لیے آیا ہے اس کی ساری صلاحیت ہے، انرجی، وقت، کوشش، تڑپ، ہر چیز ایک کام میں لگی ہوئی ہے، وہ کچھ کر رہا ہے، مشغول ہے۔ اور جو اس روح کے ساتھ نہیں، تو وہ بیٹھ کے کیا کر سکتا ہے؟ مثلا یہ گن سکتا ہے سپارے میں ورقے کتنے ہیں، اچھا اتنے ورقے، اچھا ایک ورقے پہ لائنیں کتنی ہیں، اچھا ایک لائن میں لفظ کتنے ہیں، ایک لفظ میں حرف کتنے ہیں، اور حرفوں کی شیپ کیا ہے۔ مثلا جو شخص یہاں کلاس روم میں آ کے بیٹھ کے ورقے گنا کرے، اور ورقوں کی لائنیں گنا کرے، اور لائنوں کے لفظ گنا کرے، اور لفظوں کے حرف گنا کرے، وہ کہے میں مشغول ہوں قرآن کے ساتھ، بہت مشغول ہے، وہ آپ سے بڑھ کے مشغول ہوگا، اس لیے کہ زیادہ ٹیڈیس کام کر رہا ہے، کہ ایک ایک حرف گن رہا ہے بیٹھ کے۔ تو یہاں آنے کا مقصد حرف گننا نہیں، کچھ سننا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے۔ بالکل اسی طرح جو لوگ دین کی اصل مقصد، روح، بنیاد کو بھول جاتے ہیں، وہ ایسے ایشوز میں پڑ جاتے ہیں جو دین کی اصل نہیں، دین کی روح نہیں، جزیات، ان کی مشغلافیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ، اب مثلا قرآن پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے ہم سب کا؟ اللہ راضی ہو جائے، ہمارے عمل کی کچھ اصلاح ہو جائے، ہم دنیا میں بھی پورا امن رہے، آخرت میں بھی کوئی منہ دکھانے کے قابل ہوں، یہی مقصد ہے نا، دنیا میں بھی امن قائم ہو، عدل قائم ہو، اور آخرت میں بھی بھلی جگہ ملے، اور جس نے ہمیں بھیجا ہے اس کے احسان مند ہو، شکر گزار ہوں۔ اور اگر دین پڑھنے سے یہ مقصد حاصل ہو رہا ہو کہ لوگوں میں اللہ کی محبت آ رہی ہو، برائیاں چھٹ رہی ہوں، دوسروں کا احساس دل میں آ رہا ہو، حقوق العباد کی ادائیگی ہو رہی ہو، اور وہ پھیلتے پھیلتے پھر بہت سی چیزوں کی اصلاح کا سبب بن جائے، تو ایسے میں اگر کوئی شخص بیٹھ کے آپ سے یہ پوچھے کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نماز کیسے پڑھتی ہیں، سجدہ کیسے کرتی ہیں، اونچا کرتی ہیں کہ نیچا کرتی ہیں، ہاتھ اٹھاتی ہیں کہ نہیں اٹھاتی ہیں، آمین کیسے بولتی ہیں، زور سے بولتی ہیں یا آہستہ بولتی ہیں، قضا نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، میلاد پڑھنا چاہیے یا نہیں، اس کا حکم کیا ہے، کیا کرانا درست ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اپنی اصلاح کے لیے، معلومات کے لیے بھی یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ قرآن پڑھتے جائیں تو ان سب سوالوں کے جواب آتے جائیں گے۔ قرآن اصل کی اصلاح کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی چیزیں سائڈ کی بھی سنوارتا چلا جاتا ہے، اور اگر اس میں یہ چیزیں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کی اصل نہیں ہے، وہ سائڈ ایشوز ہیں، ان میں بحثوں کی اور جھگڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا آج دین کے ساتھ یہی مذاق بن چکا ہے، دین کی روح ناپید ہوتی جا رہی ہے، اور ہم جزئیات میں پڑھ کر آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو نگیٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جہاں تک دین میں اختلاف کا تعلق ہے، کسی بھی معاملے میں اختلاف، وہ صحابہ کرام کے درمیان بھی تھا۔ یاد رکھیے کہ اب اس میں نعوذ باللہ صحابہ کرام کی کوئی توہین نہیں ہے، اختلاف رائے، اس میں فرق ہے سمجھ کا اختلاف. مثلا ایک بات میں نے بولی تو اس میں ایک کو ہو سکتا ہے ایک طرح سمجھ آئی ہو، دوسری کو دوسری بات سمجھ آئی، اور سمجھ میں فرق کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ مثلا اگر ایک کا ایجوکیشنل لیول زیادہ ہے تو اس کو بات اور طرح سمجھ آئے گی، ایک کا کم ہے تو اس کو اور طرح سمجھ آئے گی. پھر بیک گراؤنڈ، ماحول، بہت سی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں بول رہی تھی تو آپ اپنے ماضی کے ساتھ، اپنے حال کے ساتھ، اپنی تھنکنگ کے ساتھ اس کو چھان رہے ہوتے ہیں، کلک کر رہے ہوتے ہیں، ٹیلی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ بات جو انہوں نے کی، ہاں وہ فلان جگہ ایسے ہوا تھا، وہ میں نے اپنی سوچوں کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہوتے ہیں، صرف سن نہیں رہے ہوتے، ساتھ دوسرا عمل بھی شروع ہو رہا ہوتا ہے. بعض باتیں آپ کو میرے کہنے سے زیادہ بہتر سمجھ آ رہی ہوتی، کیونکہ آپ کا اس سے پیچھے پہلا علم یا مشاہدہ، تجربہ، کئی چیزیں شامل ہو رہی ہوتی ہیں. اور اگر میں آپ سے کہوں تو آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر اس کی تفسیر کر سکتے ہیں اپنے اس علم یا تجربے کی بنا پر. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، رب حامل فقہ الى من ہوا افقہ منہ. بہت سارے دین کی بات سمجھانے والے، سمجھ لے کے جانے والے ان لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ سمجھدار ہوتے. اور میرا گمان یہی ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ مجھ سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں، کہیں زیادہ. اور جب وہ سمجھ جائیں گے اس قرآن کی بنیاد کو تو مجھ سے کہیں زیادہ بہتر انداز میں آگے پہنچا سکتے ہیں. اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ بات آگے پہنچاتے رہو. معلوم نہیں کون کتنا زیادہ بہتر سمجھدار ہو اور وہ اور زیادہ بہتر طور پہ آگے بات پہنچا دے. تو یہ ایک چیز موجود ہے اور اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. اب یہ جو آپ کی سمجھ میں اختلاف ہو گیا اور یہ جو آپ کے نمبروں میں اختلاف ہو جاتا ہے، یہ کیوں ہوتا رہا کہ سب یہاں بیٹھے، سب عقل ہوش گوش رکھتے، سب پڑھتے ہیں، فرق ہے نا؟ تو نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ لوگ بہت اچھا ان کو گردانا دے کچھ کو، جیسے کسی نے وہ خط میں لکھا کہ کچھ لوگوں کو جو آپ نے انعام دیا تو اس سے ہمارا تو دل، معلوم نہیں اس پہ کیا بڑے زبردست لفاظی تھی، میں بھول گئی ہوں، کہ بہت ٹوٹ گیا ہے. تو اب یہ ہے کہ بعض لوگ خوش بھی ہوئے اور بعض کا دل ٹوٹ گیا، ہر ایک کا مختلف ہوا، ہر ایک نے اس کو اپنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ لیا نا. تو ایک ہی کام پر سب کا اوپینین ایک نہیں ہوا. اب کیا ہم اس کو بلیم کریں اور ایک دوسرے کو آپ جھگڑنے لگیں اور ایک کہیں کہ جو میں سوچ رہا ہوں زیادہ اچھا؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ فتق اللہ مستطعتم، ہر ایک کی استطاعت کے مطابق اس کا. ہو سکتا ہے ایک سب سے کم نمبر لینے والا شخص، مجھے پتا نہیں ہے کہ سب سے کم کس کے ہیں، لیکن چلے کوئی بھی ہو، ہو سکتا ہے کہ ایک سب سے کم نمبر لینے والا قیامت کے دن سب سے آگے ہو اجر میں، کہ اس کا عمل سب سے اچھا تھا. فیصلہ تو اس نے کرنا ہے، ہم نے تھوڑی کرنا ہے، ہمارا کیا فیصلہ حیثیت رکھتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس نے بہت سمجھنے میں بہت اچھا تھا لیکن عمل کرنے میں کچھ بھی اچھا نہ نکلا، اللہ نہ کرے کوئی ایسا، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے. تو قیامت کے دن اجر مختلف ہے. حافظۃ الرافعہ، اونچی اٹھی ہوئی چیزوں کو نیچے گرانے والی، نیچی والی کو اٹھانے والی، قیامت کا دن یہی تو ہے. ہمارے پیمانے سب الٹ جائیں گے، سب بدل جائیں گے، ہر چیز کا ایک نیا رنگ ہوگا کہ نیا سورج ہوگا، اس دن روشنی نئی ہوگی، ہر چیز نئی نظر آ رہی ہوگی. اس کمرے میں اگر ہم نیلی روشنیاں جلا دیں، ہر چیز کا رنگ، ماحول بدل جائے گا. تو یہ اختلاف جو رہا ہے، ڈفرنس آف اوپینین، ہر دور میں رہا ہے اور ہر مجلس میں ہوا ہے اور ہر جگہ ہوا ہے. اور یہ کوئی عیب نہیں، کوئی خرابی نہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے اس وقت آپ گلاس دیکھ رہے ہیں تو آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے اور بعض کہیں گے کہ آدھا خالی ہے. کس کی بات سچی اور کس کی جھوٹی؟ دونوں سچے ہیں نا. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آدھا پانی ہے، پتہ نہیں ابھی آدھا تو شاید تھوڑا بہت فرق ہو، لیکن چلے آدھا سمجھ لیجئے اس کو. کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس گلاس میں آدھا گلاس پانی، اور کچھ دیکھ رہے ہیں کہ آدھا خالی، کچھ اوپر دیکھ رہے ہیں، کچھ نیچے دیکھ رہے ہیں. اب کیا دونوں آپس میں لڑیں؟ لڑنا چاہیے؟ اختلاف باعث رحمت ہے، مخالفت عذاب ہے.